Wait for you, it's my prayer. May you keep ascending success stair. Wait for you, it's my prayer. May you keep ascending success stair.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح اور شام مجھ پر دس دس بار درود شریف پڑھے گا بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تین شامی نوجوان کا ایک ایمان افروز واقعہ آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. یہ اسلام کی سربلندی کے لیے اسلامی لشکر کے ساتھ سفر میں تھے مگر لشکر سے الگ ہو کر چلتے تھے, اور جب دشمنان اسلام لشکر پر حملہ کرتے اور کئی مسلمانوں کو شہید کرتے, یعنی اور جب غیر مسلم کا لشکر ان پر حملے میں پہل نہ کرتا تو وہ لڑائی میں بھی پہل نہیں کرتے تھے, یعنی مسلمانوں کے لشکر سے الگ چلتے تھے, الگ پڑاؤ کرتے تھے جب تک ان پر کوئی دشمنان اسلام حملہ نہیں کرتا تھا تو یہ حملے میں بھی پہل نہیں کیا کرتے تھے, یہ ان کا انداز ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ رومیوں کا ایک بڑا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا اور کئی مسلمانوں کو شہید کیا اور کئی گرفتار کر لیے, یعنی قیدی بنا لیا گیا. یہ جو تین بھائی تھے یہ آپس میں کہنے لگے مسلمانوں پر ایک بہت بڑی مصیبت آ پڑی ہے, ہم پر لازم ہے کہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ہم اس جنگ میں کود پڑیں اور مسلمانوں کا ساتھ دیں, ان کا ہاتھ بٹائیں. یہ آگے بڑھے اور جو مسلمان باقی بچے تھے ان سے کہنے لگے تم ہمارے پیچھے ہو جاؤ اور ہمیں ان سے مقابلہ کرنے دو, اگر اللہ نے چاہا تو ہم تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے. پھر یہ کفار کے لشکر پر حملہ آور ہوئے اور وہ لشکر پر ایسے حملہ آور ہوئے کہ اتنا بڑا لشکر ان کے حملے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگا, یعنی تین بھائی بھاری پڑ گئے. روم کا جو بادشاہ تھا کیونکہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا اور تین ان بہادر نوجوانوں کی ہمت دیکھ رہا تھا تو اپنے ایک جرنل سے کہنے لگا جو ان میں سے کسی نوجوان کو گرفتار کر کے لائے گا میں اس سے اپنا قرب اور اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دوں گا. اب یہ سنتے ہی لشکر کے لوگ اپنی جانیں لڑانے میں لگ گئے. خیر بغیر زخمی کیے ان تینوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لایا گیا. بادشاہ بولا ان تینوں سے بڑھ کر میرے لیے آج کوئی مالے کا نعمت نہیں ہے, میرے پاس کوئی ایسی نہیں ہے, یہ تین کا پکڑا جانا ہی میرے لیے فتح ہے, یہ ایسے بہادر ایسے نڈر تھے. پھر اسے اپنے لشکر کو روانگی کا حکم دیا کہ واپس لوٹو. تینوں بھائیوں کو یہ اپنے دارالسلطنت قسطنطنیہ کی طرف لے گیا اور پھر ان تین بھائیوں کو کہنے لگا اگر تم اسلام کو چھوڑ کر میرا دین قبول کر لو, ہمارا دین قبول کر لو, تمہیں نہ صرف اپنی بیٹیوں سے تمہاری شادیاں کروا دوں گا بلکہ میں تمہیں بادشاہت بھی دلا دوں گا. یعنی یہ پورا اوپن آفر کر دی. بادشاہ کی اتنی بڑی آفر دیکھ کر ان تینوں بھائیوں نے ایمان پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بادشاہ کی جو پیشکش تھی اس کو ٹھکرا دیا کہ نہ تیری بیٹیوں سے شادی کرنی ہے نہ ہمیں تیری بادشاہتی کو ضرورت ہے. ہم اسلام و دین کے چاہنے والے ہیں, اسی پر ہم ثابت قدم رہنے والے ہیں. اور وہیں پر کھڑے کرے تینوں نے اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فریاد کے لیے پکارا. بادشاہ نے جب فریاد سنی تو بڑا حیران ہو کر اپنے درباریوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کس کو پکار رہے ہیں. درباریوں نے کہا کہ یہ اپنے نبی کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں. بادشاہ نے ان بھائیوں سے کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تین دیگیں جن میں تیل ہوگا اسے میں گرم کروں گا اور اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر میں تمہیں ڈال دوں گا اگر تم نے میری بات نہ مانی. یعنی پہلے عورت کا پھر سلطنت کا یہ سارا لالچ دیا جو کہ کسی کام نہ آیا, اب جان کا خوف دلا رہا تھا کہ تمہاری جان لے لوں گا تم پھر کیا کرو گے. تینوں بھائی نے کہا کہ تو کچھ بھی کر لے, ہم تو اپنے دین پر ثابت ہیں اور انشاءاللہ ثابت رہیں گے, ہمیں موت سے مت ڈرا, ہم اس سے نہیں ڈرتے. تین دن تک دیگ میں جو تیل تھا وہ کھولتا رہا, تینوں دنوں تک یہ بھائیوں کو لاتا, انہیں وہی اپنی آفر دیتا, یہ اسی طرح آفر کو ٹھکراتے اور اس طرح اس کو واپس بھیج دیا جاتا. تیسرے دن بڑے بھائی کو لایا گیا اور بڑے بھائی کو کہا کہ کیا تم میری آفر قبول کرتے ہو؟ بڑے بھائی نے کہا ہم نے کل بھی تمہیں منع کیا تھا, آج بھی منع کر رہے ہیں, تم جب بھی پوچھو گے ہم تمہیں منع ہی کریں گے. اس بادشاہ نے بڑے بھائی کو اٹھا کر کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا. دیکھتے دیکھتے گوشت ہڈیاں جلد سب ختم ہو گئے نا. پھر تھوڑی دیر کے بعد درمیانے بھائی کو لایا گیا, اس کو بھی اسی طرح دوبارہ بادشاہ نے آفر کی, اس نے بھی وہی جواب دیا جو بڑے بھائی نے دیا تھا. اس کو بھی اٹھا کر انہوں نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا. دیکھتے دیکھتے اس کی بھی گوشت کھال سب ختم ہو گیا. بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں, کسی لالچ میں نہیں آ رہے نہ جان کا ان کو ڈر. میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہادر نہیں دیکھے, مسلمانوں سے بہادر میں نے اپنی زندگی میں لوگ نہیں دیکھے, مسلمان بڑے بہادر ہیں. اب تیسرے بھائی کی باری تھی, اب وہ چاہتا تھا کہ تیسرا تو ایک تو رہے, ایسا بہادر مجھے ملے گا کہاں. تو اس نے اس چھوٹے بھائی کو قریب کیا, بڑا بہلایا بہلایا پھسلایا اور لالچی دی سب کچھ کیا, وہ تیسرا بھی نہ مانا, وہ اپنے ایمان پر اپنے دین پر ثابت رہا. اب اس سے پہلے کہ یہ تیسرے کے لیے حکم کرتا, ایک درباری اس کے پاس بادشاہ کے وہاں کہنے لگا, بادشاہ دو کو تو تو نے مار دیا, مجھے تیسرے کے لیے موقع دے, میں کوشش کرتا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ میں اسے تیرے دین پر لے آؤں گا, میں اسے پلٹا دوں گا, مجھے انعام کیا دے گا؟ بادشاہ نے کہا اگر تو نے کام کر دیا میں تجھے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دوں گا. اس کے تو منہ میں پانی آ گیا, کہا ٹھیک ہے, کہ تو کرے گا کیا؟ بادشاہ نے کیا پوچھا, تو کرے گا کیا؟ کہا دیکھو بادشاہ, یہ عرب ہے, میری بیٹی بہت خوبصورت ہے, جوان ہے, روم جانتا ہے کہ میری بیٹی جیسی خوبصورت لڑکی اس پورے خطے میں نہیں ہے, میں اسے اپنے گھر لے جاتا ہوں اور اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ اکیلا رکھ دوں گا, میری بیٹی کام کر دے گی, تم اس کا ٹینشن نہیں لو, اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, تمہیں 40 دن دیے, 40 دن کے بعد میں تم سے پوچھوں گا. درباری گھر جاتا ہے, اپنی جوان بیٹی جو بہت خوبصورت تھی اسے جا کر ساری باتیں بیان کرتا ہے کہ دیکھو ایسا ہوا ایسا ہوا ہے, اگر تم نے کام کر دیا تو ہمیں یہ ملے گا, ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے. بیٹی نے کہا مسئلہ کوئی نہیں ہے, میں کر لوں گی. درباری نے کیا کیا کہ اس نوجوان کو اور اس کی بیٹی کو ایک کمرے میں اکیلا کر دیا. اب ایک گھر ہے اور اس میں یہ دونوں جوان یہ مسلمان اور یہ عیسائی لڑکی, یہ دونوں اکیلے. اب دونوں اکیلے, اور حالت یہ ہے کہ نوجوان کے شب و روز دن اور رات کیسے گزرتے, دن کو روزہ رکھتا رات بھر نمازیں پڑھتا, دن کو روزہ رکھتا رات بھر نمازیں پڑھتا, دن کو روزہ رکھتا رات بھر نمازیں پڑھتا, دیکھتا ہی نہیں تھا, لفٹ ہی نہیں کرائی. اب دن پورے ہونے لگے, بادشاہ نے درباری کو پوچھا بھائی کیا ہوا, وقت تو پورا ہونے والا ہے. تو درباری نے کہا کہ میں بتاتا ہوں. وہ گیا اپنی بیٹی کو پوچھا بیٹی کیا ہوا, ٹائم کتنا کم رہ گیا ہے. بیٹی نے کہا میں کیا کروں, یہ میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے, میری طرف دیکھے, میری طرف دھیان دے, مجھ سے کوئی بات کرے تو میں کو بات کروں, یہ دن بھر روزے رکھتا رات کو عبادت کرتا ہے. تو باپ نے کہا کرے کیا, تو بیٹی نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اس کے آنکھوں کے سامنے جو یہ سارا واقعہ ہوا, دونوں بھائیوں کو اس کے جو مار دیا گیا, تو اس کا لگتا ہے اس کو صدمہ ہے اور یہ گمسم گمسم رہتا ہے. ایک کام کرو بابا, ہم دونوں کو کسی الگ علاقے میں یہاں سے دور بھیج دو, ہو سکتا ہے کہ باہر نکل کر یہ تھوڑا میری طرف اس کا دھیان جائے تو میں اس کو کر لیتی ہوں. درباری نے بادشاہ سے بات کی, بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تھوڑے دن کی مہلت تمہیں اور دیتا ہوں, کام کروا کے دو. باپ نے دونوں کو الگ کر دیا, یہ تھوڑا آگے جا کر تھوڑا دور جا کر رہنے لگے. فرق کچھ پڑا نہیں, نوجوان کا حال وہی تھا, دن بھر روزے رکھتا رات کو اللہ کی عبادت کرتا, دن بھر روزے رکھتا رات کو اللہ کی عبادت کرتا, دیکھتا ہی نہیں تھا. اب جب دن پورے ہونے لگے تو وہ رومی لڑکی اس نوجوان کے پاس جا کر کہنے لگی, اے نوجوان تیرے جیسا نیک نوجوان تو میں نے زندگی میں دیکھا نہیں ہے, تیری عبادت, تیری استقامت اور تیری حیا اور تیری پاک دامنی اتنی اچھی ہے کہ میں تیرے دین سے محبت کرنے لگی ہوں. اور وہ لڑکی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. اب لڑکی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے کوئی آزمائش ہو جائے تو ہم پہلے یہاں سے نکلتے ہیں, تو مجھے اپنے شہر کی طرف لے جاؤ. تو وہ استبل میں گئی اور دو گھوڑے لے آئی اور دونوں گھوڑوں پر بیٹھ کر یہ اپنے ملک شام کی طرف گھوڑے دوڑا دیے. ابھی سفر جاری تھا کہ ایک رات ایسا ہوا کہ ان کو پیچھے سے گھوڑوں کی دوڑنے کی آواز آنے لگی کہ بہت سارے گھوڑے ان کی طرف آ رہے ہیں. تو لڑکی نے کہا کہ نوجوان تیری پاک دامنی دیکھ کر میں مسلمان ہوئے, جس رب پر ایمان لائی ہوں تو اسی رب کی بارگاہ میں دعا کر کے ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے. نوجوان نے دعا کی اور دعا کے بعد جب دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں حیران پریشان, دو گھوڑوں پر اس کے وہ دو بھائی تھے جو شہید ہوئے تھے اور سات فرشتوں کی فوج تھی. دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا, کہا بھائی جان آپ یہاں, آپ تو شہید ہو گئے تھے. کہا تم نے صحیح کہا, ہم شہید ہو گئے تھے, ہمیں تیل میں ڈالا گیا اور وہاں ہم جنت میں نکلے ہیں. اللہ پاک نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے اور ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں, لہذا بھائیوں نے بھی مدد کی اور یہ دونوں نوجوان لڑکا اور لڑکی ملک شام پہنچے اور وہاں جا کے ان دونوں نے شادی کر لی. یہ تھی ان تین شامی بہادر نوجوانوں کی استقامت, جان دے دی اپنے دین سے, پھرے نہیں, دولت ٹھکرا دی, سلطنت ٹھکرا دی, بادشاہت ٹھکرا دی, دین پر جمے رہے, جان دے دی, سزائیں بھگتی, دین پر جمے رہے. نہ کوئی حسن و جمال انہیں بہکا سکا, نہ کوئی مال و دولت انہیں بہکا سکا, نہ کوئی جان کا خوف انہیں بہکا سکا. یہ اپنی جگہ رہے اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے رہے. اللہ پاک کے حبیب نے بھی ان پہ کیسی رحمت کی اور ان کا واقعہ ایسا ہو گیا کہ آج بھی جب ان کا واقعات پڑھتے ہیں تو ان شامی بہادر نوجوانوں کی دین پر استقامت ہمارے جذبوں کو کس قدر زندہ کر کے رکھ دیتی ہے. ہم بھی نوجوان, ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہمیں بہکا کر رکھ دیتی ہیں, کوئی رکنے کا نام ہی نہیں لیتا, کوئی آنکھ تک قابو نہیں آتی ہمارے, کچھ قابو نہیں آتا اور ہم وہ کچھ کر گزرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. ساتھ ایک اور بات پتا چلی، دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ بڑی مشکلوں اور مشقتوں اور تکالیف کے ساتھ پہنچا ہے. آج ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں اور تاریخ کے جب ان اوراق کو دیکھتے ہیں تو یہ تکالیف سے بھرے ہوئے اوراق ہیں، پیج اس کے تکالیف سے بھرے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ نے بہت ہی زبردست عاشق رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا. یعنی عشق رسول کی جب بات کی جائے گی اور اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ عشق رسول کی بات ادھوری رہ جائے گی. لیکن یہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے راہ خدا میں دین کے نام پر بڑی تکلیف اٹھائی. ہم نے ان کو ایک مؤذن کی صورت میں سنا ہے، عشق رسول کی صورت میں سنا ہے، یقیناً ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. لیکن حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک روز میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرا تو آپ کو تپتی ہوئی زمین پہ لٹا کر سزا دی جا رہی تھی. گرمی کی شدت اتنی تھی کہ اگر اس زمین پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی پک جاتا. اس زمین پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹایا گیا تھا. اس حال میں بھی آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے، لات و عزا، یعنی یہ بتوں کے نام تھے کفار کے، کہ خدائی کو تسلیم نہیں کرتا. یہ سن کے بدبخت امیہ بن خلف جو اس پر جو انہیں سزا دیا کرتا تھا آپ کی سزا میں اضافہ کر دیتا اور آپ کے گلے کو اس زور سے دبایا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، کہ آپ کو دین اسلام سے ہٹانے کے لیے بعض اوقات غیر مسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ کر بچوں کے حوالے کر دیتے، جو آپ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے. لیکن اس وقت بھی ہمارے آقا حضرت سیدہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر احد 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 کا نعرہ ہوتا، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ہے. کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کو میرے پیارے سامعین بڑی تکالیف دی. حضرت حفص بن خالد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ موصل سے ایک بڑی عمر کے بزرگ ہمارے پاس تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں ایک سفر میں حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. ایک چٹیل میدان جہاں دور دور تک پانی کا نہ نامو نہ نشان، نہ گھاس نہ کوئی انسان. حضرت سیدنا زبیر بن عوام کو نہانے کی ضرورت پیش آ گئی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ نہانے کے لیے ذرا پردے کا انتظام کر دو. تو میں نے پردے کا انتظام کیا. پردہ تو کیا ہوا تھا، اچانک میری نظر ان کی پیٹھ پر پڑی، جسم پر پڑ گئی، ان کے جسم پر پڑ گئی، نارے جسم پر نظر پڑ گئی. کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے سارے جسم پر تلوار کے زخموں کے نشانات ہیں. میں نے ان سے عرض کی، میں نے آپ کے جسم سے زخموں کے جتنے نشانات دیکھے ہیں کسی کے جسم پر آتے ہوئے میں نے اتنے نشانات نہیں دیکھے. فرمانے لگے، کیا آپ نے دیکھ لیا؟ میں نے ہاں جی دیکھ تو لیا. تو ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی قسم، ایک ایک زخم اللہ کی راہ میں نبی پاک کی صحبت رہتے ہوئے لگائے. یہ ان صحابہ کرام کی قربانیاں تھی میرے پیارے اسلام بھائیو. میں یہاں پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جذبہ بیان کرتا ہوں آپ کو. امیر المومنین سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا، میں جب بھی کسی مسلمان کو رائے خدا میں تکالیف سہتے ہوئے دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یہ کیا بات ہوئی کہ دیگر مسلمان تو رائے خدا میں تکلیفیں سہیں، ان پر باتیں کسی جائیں اور میں اس سعادت سے محروم رہوں. یعنی ان پر تو تکالیف اور مجھے تکالیف نہ آئے. اسی طرح آپ نے ایک دفعہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کو دیکھا جو کہ بڑے اس پہ نشان لگے ہوئے تھے. تو سیدنا عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، خباب آپ کی پیٹھ. تو آپ نے بتایا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کفار ہمیں کافی اذیتیں دیتے تھے اور مجھے پیٹھ کے بل انہوں نے جلتے کوئلوں کو لیٹا دیا تھا. میری جلد پگھل گئی اور کوئلے بجھ گئے. یہ فرماتے خبا پیٹھ لاؤ میں تیری پیٹھ کو بوسا دوں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, تو یوں سمجھیے کہ تاریخ بھری ہوئی ہے تکالیف سے. میں نے کل پرسوں بھی آپ کو ایک بات بیان کی تھی جب ہم مدنی قافلوں پر بیان کر رہے تھے کہ جس قدر تکالیف دی گئی ہیں اور جس قدر ہم پر اسلام و دین پہنچا ہے, یہ تکالیفوں سے پہنچا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی بھی نہیں ستایا گیا. دین پر, اسلام پر, حق پر, استقامت کے اوپر آزمائشیں آتی رہی ہیں, یہ یاد کر رکھ لیں. آزمائشیں آتی رہی ہیں, ان آزمائشوں کو سامنے رکھ کر جینا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک قرآن کریم سے ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں. حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا. اب یہ کون بیان کر رہا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. یعنی یہ اس طرح کے واقعات میں صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی جاتی تھی کہ آپ پر جو تکالیف ہیں, آپ سے پہلے کے لوگوں پر بھی کیسی کیسی تکالیف آئی ہیں. ان کو جب سنتے ہیں تو ایک پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگوں پر بھی اتنی تکالیف آتی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا. جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, آپ میرے پاس ایک لڑکا بھیج دے تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں. بادشاہ نے اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے لڑکا بھیج دیا. وہ لڑکا جس راستے سے گزر کر جادوگر کے پاس جاتا, اس راستے میں ایک راہب رہتا تھا. یہ ان کے مذہب کا عبادت گزار جس کو کہتے ہیں. وہ لڑکا روزانہ اس راہب کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے لگا اور اس راہب کا کلام اس لڑکے کے دل میں اترتا چلا گیا. جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس پہنچتا تو دیر سے آنے پر جادوگر اسے مارتا. لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی تو راہب نے کہا, جب تمہیں جادوگر سے خوف ہو تو کہہ دینا گھر والوں نے روک لیا تھا, اور جب گھر والوں سے خوف ہو تو ان سے کہہ دینا کہ جادوگر نے مجھے بھی روک لیا تھا. یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا. اسی دوران ایک بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا. لڑکے نے سوچا, آج میں آزماؤں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب. چنانچہ اس نے پتھر اٹھایا اور کہا, اے اللہ, اگر تجھے راہب کے کام جادوگر سے زیادہ پسند ہے تو اس پتھر سے جانور کو ہلاک فرما دے تاکہ وہ راستے سے گزر سکے. چنانچہ جب لڑکے نے پتھر مارا تو وہ جانور اس کے پتھر سے مر گیا. پھر اس نے راہب کے پاس جا کر اس سے اس واقعے کی خبر دی تو اس نے کہا, اے بیٹے, آج تم مجھ سے بہتر ہو گئے ہو, تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو, تمہارا مرتبہ وہاں تک پہنچ گیا ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں. ان قریب تم مصیبت میں گرفتار کیے جاؤ گے, اور جب تم پر مصیبت آئے تو کسی کو میرا پتہ نہ دینا. اس کے بعد اس لڑکے کی دعائیں قبول ہونے لگیں. اس کی دعا سے مادرزاد اندھے اور برس کے مریض اچھے ہونے لگ گئے اور وہ تمام بیماریوں کا علاج کرنے لگ گیا. بادشاہ کے ایک ساتھی نابینا ہو گیا تھا, اس نے جب یہ خبر سنی تو وہ اس لڑکے کے پاس بہت سے تحائف لے کر آیا اور اس سے کہا, اگر تمہارے ذریعے شفا دے دی جائے تو میں یہ سب چیزیں تمہیں دے دوں گا. لڑکے نے کہا, میں کسی کو شفا نہیں دیتا, بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا. چنانچہ وہ اللہ پاک پر ایمان لے آیا اور اللہ پاک نے اسے شفا دے دی. جب وہ بادشاہ کے پاس گیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھا تو بادشاہ نے پوچھا, تمہاری بینائی کس طرح لوٹ آئی؟ تم تو اندھے ہو گئے تھے. اس نے کہا کہ مجھے میرے رب نے شفا دی. تو بادشاہ کہنے لگا کہ میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا, ہاں, میرا اور تمہارا رب اللہ پاک ہے. یہ سن کر بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس وقت تک اسے اذیت دیتا رہا جب تک اس نے لڑکے کا پتہ نہ بتا دیا. پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور بادشاہ نے اس سے کہا, اے بیٹے, تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تم مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہو, برس کے مریضوں کو تندرست کر دیتے ہو اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کرتے ہو. اس لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا بلکہ شفا تو میرا اللہ پاک عطا فرماتا ہے. بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس وقت تک اسے اذیت دیتا رہا جب تک اس نے راہب کا پتہ نہ بتا دیا. پھر راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا. راہب نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرا منگوا کر اس کے سر کے درمیان رکھا اور اس آرے سے چیر کر اس راہب کے دو ٹکڑے کر دیے. پھر اس نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ. اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اس سے بھی آرے سے چیر کر اس کے بھی دو ٹکڑے کر دیے. پھر اس لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ. اس لڑکے نے انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے چند ساتھیوں سے کہا اس لڑکے کو فلا پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے لے کر پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جاؤ. اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ورنہ اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا. وہ لوگ اس لڑکے کو لے کر گئے اور پہاڑ پر چڑھ گئے. اس لڑکے نے دعا کی اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے. اسی وقت ایک زلزلہ آیا اور سب لوگ پہاڑ سے نیچے گر گئے. اس کے بعد وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا گیا تو بادشاہ نے اسے پوچھا جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا اللہ پاک نے مجھے ان سے بچا لیا. بادشاہ نے پھر اسے اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا اسے کہ ایک کشتی میں سوار کر کے سمندر کے بیچ میں لے جاؤ. اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو ٹھیک ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا. وہ لوگ اسے سمندر میں لے گئے تو اس نے دعا کی اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا. وہ کشتی فوراً الٹ گئی اور اس لڑکے کے علاوہ سب لوگ اس پانی میں غرق ہو گئے. وہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس چلا گیا اور بادشاہ نے پوچھا جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا. پھر اس نے بادشاہ سے کہا تم مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکو گے جب تک میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کرو. بادشاہ نے وہ عمل پوچھا تو لڑکے نے کہا تم ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے تنے پر سولی دو. پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکال کر یعنی جو تیر رکھنے کا جو باکس ہوتا ہے پیچھے کمر پہ عموماً باندھا جاتا ہے اس کو ترکش کہتے ہیں جو تیر رکھے جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ تم پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکال کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے مارو. اگر تم نے ایسا کیا تو وہ تیر مجھے قتل کر دے گا. چنانچہ بادشاہ نے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور اس لڑکے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کے تیر چھوڑ دیا. تیر لڑکے کی کن پٹی پر پیوست ہو گیا. لڑکے نے تیر لگنے کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور انتقال کر گیا. یہ دیکھ کر تمام لوگوں نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے. بادشاہ کو اس واقعے کی خبر دی گئی اور اس سے کہا گیا کیا تم نے دیکھا جس سے تم ڈرتے تھے؟ اللہ نے وہی کچھ تمہارے ساتھ کر دیا اور تمام لوگ ایمان لے آئے. اس نے گلیوں کے دہنوں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا. بڑے بڑے گھڑے جس کو خندق کہا جاتا ہے کھودنے کا حکم دیا. جب ان کی کھدائی مکمل ہوئی تو ان میں آگ جلوائی گئی. پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے آگ میں ڈال دو. چنانچہ لوگ اس آگ میں ڈالے جانے لگے یہاں تک کہ ایک عورت آئی اور اس کی گود میں بچہ تھا. وہ ذرا جھجکی عورت ذرا جھجکی ذرا ڈری کہ اس کی گود میں بچہ تھا. بچے نے کہا ماں صبر کر اور جھجک نہیں تو سچے دین پر ہے. اور بچہ اور وہ ماں بھی آگ میں ڈال دیے گئے. مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو مومن آگ میں ڈالے گئے اللہ پاک نے ان کے آگ میں پرنے سے پہلے ہی ان کی روحیں قبض فرما کر انہیں نجات دی. اور آگ کے کنارے خندق کے کنارے سے باہر نکل کر کنارے پہ بیٹھے ہوئے جو غیر مسلم تھے انہیں جلا کر راکھ کر دیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اس واقعے سے چھ باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے اس واقعے میں اہل ایمان کو صبر کرنے اور کفار مکہ کی ایزا رسانیوں پر تحمل کرنے کی ترغیب دی گئی. جو کفار مکہ مسلمانوں پر صحابہ کرام پر ظلم و ستم کرتے تھے اس پر صبر کرنے اور تحمل کے ساتھ صبر کرنے اور تحمل اختیار کرنے کی اس میں ترغیب دلائی گئی ہے. نمبر دو, اللہ پاک کے اولیاء کی کرامت برحق ہے. نمبر تین, ولایت عمل اور عمر پر موقف نہیں بلکہ چھوٹے بچوں کو بھی ولایت مل جاتی ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ مادر ذات ولیہ تھی, یعنی پیدائشی اللہ کی ولیہ تھی. بزرگوں کی صحبت کا فیض عبادات سے زیادہ ہے. نمبر پانچ, جس دین میں اولیاء موجود ہوں وہ دین کی حقانیت کی دلیل ہے. اللہ والوں سے ان کی وفات کے بعد بھی ہدایت ملتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے.
Ascending success, share.